الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على أعدائه وأعظمته والصلاة والسلام على صحبيه وأشرف رسله شفيع المذنبين والسيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم سبحانه جميل محمد عزیزان گرامی توحید اور ارتقاء حیات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توحید اور شرک کا مفہوم کیا ہے، ارتقاء حیات انسان کو کس دروازے سے ملے گی، کن شخصیات کے ذریعے ارتقاء حاصل ہوگی، اور ابھی تک گفتگو یہیں تک آئی ہے کہ کن جگہوں سے، کن مقامات سے، کن شخصیات سے انسان اگر تمسک اختیار کر لے، ان کا دامن تھام لے تو اسے ارتقاء حیات مل سکتی ہے، لیکن یہ ارتقاء حیات اس کی کس مرحلے پر ہوگی یہ ابھی تک گفتگو ہم نے نہیں کی ہے. یہ انشاءاللہ بحول قوۂ الٰہی آپ حضرات کی دعائیں اگر ساتھ رہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، من حسنت نیتو وسعت رزقہ، جس کی نیت پاک اس کے رزق میں وسعت، تو اگر آپ کی دعائیں، آپ کی نیتیں پاک رہیں، سننے والوں کی، بولنے والوں کی، جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کی نیت بھی پاک رہے، انشاءاللہ جو سن رہے ہیں ان کی نیت بھی اگر پاک رہے تو یقیناً رزق میں اضافہ ہوگا. اور اس وقت جو سب سے اہم رزق ہے وہ یہ کہ ہم کس حد تک قرآن سے، اہل بیت کی تعلیمات سے، روایات سے، احادیث سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، یہ انشاءاللہ شب عاشورہ یعنی 9 محرم کو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس بات پر گفتگو ہوگی کہ حیات جب اپنے آخری نقطے تک پہنچتی ہے، اپنے آخری مقام پر پہنچتی ہے حیات انسانی، تو اس کا مرتبہ، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، یہ اس دن گفتگو ہوگی. باقی جو ایام میں گفتگو رہے گی شبوں میں وہ یہی رہے گی کہ ہم اس عنوان پر، اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور واضح کرنے کی اس بات کو کوشش کریں گے کہ کن فیکون کس انداز سے اگر عطا ہوتا ہے انسان کو یہ درجہ، اگر عطا ہوتی ہے انسان کو یہ طاقت کن فیکون کی، سب سے پہلا تو مسئلہ یہ کہ کیا انسان کو کن فیکون کی طاقت پروردگار کی جانب سے ملتی ہے یا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے، کیا کوئی بندہ اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ جس انداز سے ارادہ کرے ہو جائے جیسا کہ خدا ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی انسان اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ ارادہ کرے اور مسئلہ جس مسئلے کا ارادہ کرے وہ واقع ہو جائے یا نہیں؟ حیات انسانی اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتی، ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا کوئی انسان اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، توجہ کی جگہ بڑی، کیا کوئی انسان اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ اگر خدا کی جانب سے اسے اذن مل جائے، خدا کی جانب سے اسے اجازت مل جائے، تو جس انداز سے خدا رزق بانٹتا ہے وہ انسان بھی خدا کے اذن سے، خدا کی اجازت سے رزق بانٹے، حیات بانٹے، علم غیب کا اعلان کرے، لوگوں کی زندگی کے مختلف امور اور مسائل کو حل کرے؟ اگر کوئی انسان ایسا کرے اور کوئی انسان اس پر عقیدہ رکھے تو کیا یہ شرک ہے یا توحید؟ اس پر قرآن سے گفتگو ہوگی. ایک سلوات دیجیے گا محمد آل محمد. گفتگو ہو سکتی تھی وہ جہاں تک مجھے کرنی تھی وہ کر چکا میں. اب آج یہ جی چاہتا ہے کہ ذرا رسالت کو اور واضح کیا جائے. وہ جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا مولا امیر المومنین کا, تو اس خطبے میں وہ جو الفاظ تھے یقیناً آپ کے اذہان میں ہوں گے کہ جس میں مولا نے فرمایا تھا کہ بچپنے سے ہی رسول خدا کے ساتھ عظیم ترین فرشتہ خدا نے بھیج دیا تھا, وہ رسول خدا کو تمام راستوں کی نشاندہی کرتا تھا آپ کے لیے. گویا وحی کا ایک یہ دوسرا انداز تھا, الہام کا ایک دوسرا انداز تھا. اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا ہر سال غار حرا میں کچھ ایام گزارتے تھے, وکانہ فی کل سنتن یجاور خرا, غار حرا میں چلے جاتے تھے. جب غار حرا میں سرکار ختم مرتبہ چلے جاتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ٹکڑا بھی, یہ حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ فرمایا امیر المومنین نے کہ اس حالت میں جب غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے تو صرف میں آپ کو دیکھتا تھا, کوئی اور آپ سے کسی قسم کا سرکار ختم مرتبہ سے کسی اور کا ارتباط نہیں ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد وہیں پر امیر المومنین نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں سرکار اپنی مرتبت کی اتباع اس طرح کرتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور پھر یہ بات بھی آئی تھی سامنے کہ میں اس وقت کنت ارا نور الرسالہ و اشم ریح النبوہ, میں خوشبو نبوت کو سونگتا بھی تھا, نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا. یہاں تک بات آگے بات آ چکی تھی. اب یہاں سے مجھے اسی خطبے سے ایک جملہ اور اٹھانا ہے, لینا ہے اقتباس, اور پھر اس کے اوپر گفتگو چلے گی. دیکھیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت, ہم اردو میں کہتے ہیں فارسی کے لفظ پیغامبر, پیغام لانے والا. تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ ہم نے کہا پیغامبر پیغام لانے والا یعنی قاصد, تو لگا ہمیں یہ کہ ہم ان دنیاوی قاصدوں کی بات کر رہے ہیں, ہم دنیاوی پیغام لانے والے والوں کی بات کر رہے ہیں. جو پیغام لاتا ہے, خط لاتا ہے, خط لفافے میں بند ہوتا ہے, اسے لفافے کے اندر موجود مضمون کا کچھ علم نہیں ہوتا. بھائی اسی لیے لوگوں نے یہیں سے یہ عقیدہ نکالا, پیغمبر تھے, نبی تھے, مرسل تھے, جب پیغام لا دیا, پیغام دے دیا, تو اب ہمیں سرکار ختمی مرتبہ کی کیا ضرورت. یقیناً نگاہ قدرت یہ دیکھ رہی تھی, نگاہ قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھو کبھی یہ عقیدہ سر اٹھائے گا لوگوں کے درمیان کہ اب ہمیں ختمی مرتبہ کی ضرورت نہیں. اس لیے یہ کہہ دیا خدا نے اپنے قرآن میں, دوبارہ اس آیت کو دہراؤں گا سورہ انبیاء اور اسراء کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, کہ دیکھو صحیح ہے ہم نے اس قرآن کو اس نبی کے ساتھ بھیجا, 13 سال مکے میں, 10 سال مدینے میں, 23 سال کی نبوت کے بعد, وحی کے آنے کے بعد کی عمر, اس سے پہلے 40 سال, 63 سال کی کل عمر, اور 63 سال گزارنے کے بعد یہ نبی چلا گیا پیغام دے کے. تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ پیغام لایا تھا, دیا, چلا گیا, اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. تم چاہے دنیا میں ہو, چاہے شکم مادر میں ہو, چاہے صلب پدر میں ہو, چاہے تم اپنی قبر میں ہو, چاہے تم برزخ میں چلے جاؤ, چاہے پورے صراط پر آ جاؤ, دیکھو ہم نے جب یہ کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تو تم کہیں بھی محمد مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو, ہر مرحلے پر تمہیں محمد کی ضرورت ہے. انسان کہتا سب دین پہنچ گیا, وسیلہ تھے. اب اس پر بھی کل انشاءاللہ اشارہ کرتے ہوئے گفتگو ہو جائے گی کہ آخر وسیلے کی حقیقت کیا ہے, وسیلہ ہے کیا. بھئی ایک دنیاوی وسیلہ ہوتا ہے, آپ کو کیل ٹھوکنی ہے, ہتھوڑی اٹھائی آپ نے, کیل ٹھوکی, جب کیل لگ چکی اپنی جگہ پر, نصب ہو گئی, اب آپ کو اس ہتھوڑی کی ضرورت نہیں, یہ ہتھوڑی آپ کے لیے بیکار. آپ کو قینچی سے کپڑا کاٹنا ہے, آپ نے قینچی سے کپڑے کو کاٹا, جب کپڑا کٹ گیا تو اب یہ قینچی آپ کے لیے بیکار, اب اس قینچی کی آپ کو اس وقت ضرورت پڑے گی جب دوبارہ آپ کپڑے کو کاٹنا چاہیں گے. تو کیا سرکار ختمی مرتبہ اس انداز کا کوئی وسیلہ ہے؟ کیا سرکار ختمی مرتبہ کا وجود اس انداز کی حیات رکھتا ہے؟ بھائی یہ ختمی مرتبہ تو آیا ہے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے کے لیے. اس کی حیات کو تم مسلمانوں نے کتنا غضب کر دیا کہ قینچی اور چاقو سے بھی پست درجے پر لے. بھائی قرآن کو پڑھیے آپ, وہی دوبارہ آیت کو پھر میں پڑھوں گا کہ رحمت للعالمین ہے, یہ نبی کبھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا کبھی پردہ غیب میں چلا جائے گا تم کہو گے ہم نے نبی کو قبر میں اتار دیا, مٹی ڈال دی نبی کے قبر پر, لیکن دیکھو نبی کا وجود یہ نہیں ہے. فرمایا سرکار امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں, ما تمنا وہ لیس بمیت, ہم میں سے جو مر جاتا ہے نا اسے موت آ جاتی ہے لیکن مردہ نہیں ہوتا. یہ مرحلہ حیات سرکار ختم مرتبہ پر, تو کیا یہ وسیلہ ایسا وسیلہ ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑی آپ نے استعمال کیا پھر رکھ دیا, پھر ضرورت پڑی استعمال کیا پھر رکھ دیا؟ بھائی یہ تو پھر حقیقت ہے, رسالت نہ ہوئی, نعوذ باللہ من ذالک خاتم مدہن. یہ تو کوئی کھلونا ہو گیا بچے کا, جب جی چاہا بچے نے اس کھلونے سے کھیلا, جب تھک گیا جی بھر گیا کھلونے کو پھر رکھ دیا, جب کھلونے کو تاخچے پر رکھ دیا اب اس کھلونے کی اسے ضرورت نہیں, کھلونا بیکار. لیکن قرآن کا طرز تفکر کچھ اور ہے, قرآن مسلسل انسان کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم کبھی ذات مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور پھر امیر المومنین نے فرمایا اسی خطبے میں جو میں تین چار دن سے مختلف جملے اقتباس کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ جب میں غار حرا میں گیا, وَكَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَرْفَعُ لِي عَلَمًا مِنْ أَخْلَاقِهِ وَيَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ. عجیب جملہ ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب رسالت کی تفسیر ہے, عجیب امامت کا بیان ہے. وَكَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ, اور دیکھو جب میں غار حرا میں رسول کے ساتھ ہوتا تھا نا تو ہر روز سرکار ختمی مرتبت اپنے اخلاق میں سے ایک اخلاق کا نمونہ مجھے میرے سامنے پیش کرتے تھے, وہ یا امرنی بل اقتداء بہ, اور مجھے حکم دیتے تھے کہ جس انداز کا میرا اخلاق ہے, جس انداز کی میری تربیت ہے, جس انداز کا میرا وتیرہ ہے, جو میرا سلوک ہے, جو میرا برتاؤ ہے, جو میری رفتار ہے, جو میری کردار ہے, جو میری گفتار ہے, علی تو بھی اسی پر عمل کر. اب دیکھیے ذرا دوبارہ آئیے کہ رسول کی گفتار کیا ہے, رسول کی کردار, رسول کا کردار کیا ہے, رسول کی سیرت کیا ہے, رسول کی روح کو کس نے تربیت پہنچائی. خود فرمایا مولا نے, وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ, پروردگار نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کے ذریعے رسول کو اپنے پیغامات پہنچائے. کب سے؟ جب رسول بچپنے کی حدود میں تھے. تو اب یہ نہ کہیے گا کہ رسول کے بعد علی کس مکتب میں گئے. جو مکتب جس مکتب میں خاتم النبیین نے تربیت پائی ہے اسی مکتب میں علی مرتضیٰ نے تربیت پائی ہے. اگر براہ راست تربیت الہی کے زیر اثر رہے ہیں سرکار ختمی مرتبت, تو امیر المومنین بھی اسی چیز کے زیر تربیت رہے ہیں کہ جس کے زیر تربیت سرکار ختمی مرتبت. دیکھیے پھر دوبارہ اس جملے کو دہراؤں گا کیونکہ مجھے ایک جگہ تک پہنچانا, اشارہ کروں گا. البتہ میری نگاہ میں بات اس قابل نہیں ہے کہ ممبر سے اس کا ذکر کیا جائے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ صاحب اطلاع رسانی اور معلومات کا ایک بمباری ہے, ہر طرف سے ہو رہی ہے, جہاں بٹن دبائیے کوئی نہ کوئی انسان بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے, اس سے کوئی پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں کہ بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں, آپ جو جناب گفتگو فرما رہے ہیں حدیث کے بارے میں, رسول خدا کے بارے میں, یہ آپ کس کی اجازت سے فرما رہے ہیں اور یہ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ نزلہ ہو جائے, چھینکے آنے لگے, کھانسی ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے, کہاں سے پڑھا ہے. لیکن یہ دین کی بدبختی ہے اس بیچارے دین کی کہ جو آ کر جس انداز سے گنگنانے لگے, جو راگ الاپنے لگے آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. گرامی سرکار نے فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے کہ دیکھو امیر المومنین اشارہ کر رہے ہیں عجیب انداز سے کہ دیکھو, وَقَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَرْفَعُ لِي عَلَمًا مِنْ أَخْلَاقِهِ. ایک ایک جملے پر ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا, رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق میں سے ایک اخلاق کے نمونے کا پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے. پرچم کا لفظ استعمال کیا ہے, اپنے اخلاق کا ایک پرچم نصب کرتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ میری تبعیت کرو, جو میں کام انجام دے رہا ہوں وہ تم کرو. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ اب تربیت علی ابن ابی طالب, بڑی توجہ کیجیے گا, ابھی پہلی وحی نہیں آئی ہے, اس پہ توجہ کیجیے گا,
اور رسول کے ساتھ علی نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے اب یہ نہ کہیے گا کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے نعوذ باللہ علی نے وہ کام کر ڈالا. علی ابن ابی طالب آپ کی طرح کی تربیت نہیں ہے اس کی, علی کی تربیت رسول کی زیر نگرانی ہوئی ہے. کرم اللہ وجہ کہتے کہتے نہیں تھکتے مولا کائنات کو. بھائی جس کے چہرے کی منزلت یہ ہے کہ اللہ اس کے چہرے کی تکریم کرے, اللہ اس کے چہرے کو عزت بخشے, جس کے چہرے کو خدا عزت بخشے, سوچئے اس کی روح کی کیا منزلت ہوگی. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہیے کہ جن کو رسول نے براہ راست تربیت نہ کی ہو, یہ ان کے بارے میں صحیح ہے. علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ کہنا کہ کیونکہ اس وقت تک فلاں حکم نہیں آیا تھا, فلاں چیز نہیں آئی تھی, قرآن نہیں آیا تھا, آیت نہیں اتری تھی, رسول نے بیان نہیں کیا تھا, یہ ان کے لیے ہے جو مسجد میں آ کر درس لیتے تھے. علی کی درسگاہ کہیں اور ہے, علی کے درس کا مرتبہ کوئی اور ہے. سمجھیے رسالت کو, سمجھیے ولایت کو, سمجھیے امامت کو. عجیب انداز ہے, دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. دیکھو قسم ہے ستارے کی جب ستارہ اپنی راہ سے بھٹک گیا. ما ضل صاحبكم وما غوا, یہ جو تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے نا نبی, خبردار یہ نہ کہنا کہ یہ بھی بھٹک گیا, یہ اپنے راستے سے ہٹ گیا. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ رہتا ہے. ما ضل صاحبكم صحبت کی بات کر رہا ہے قرآن کریم, مصاحبت کی بات کر رہا ہے, لیکن مصاحبت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا, یہ تمہارے بارے میں اے حبیب یہ سمجھتے ہیں کہ تو راہ سے بھٹک گیا, تو راہ سے گمراہ ہو گیا. بھائی رہتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن کیونکہ معرفت رسالت نہیں ہے اس لیے قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ اے حبیب یہ رہتے ہیں تیرے ساتھ ساتھ, صاحب ہیں تیرے, مصاحبت ہے ان کی, تیرے ہم نشی ہیں, تیرے جلیس ہیں, لیکن سمجھتے تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو راہ سے ہٹ گیا, تو گمراہ ہو گیا. اب کیونکہ یہ تیرے ساتھ رہنے والے تیرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تو راہ سے ہٹ گیا, تو گمراہ ہو گیا, اس لیے اب خدا کی ذمہ داری ہے, قرآن کی ذمہ داری ہے کہ رسول کی حیثیت کا دفاع کرے اور سورہ والنجم میں خدا یہ اعلان کرے ما ضل صاحبكم وما غوا. خبردار ہمارے حبیب کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ گمراہ ہو گیا. ساتھ رہتے ہو ٹھیک ہے, لیکن خبردار یہ باتیں نہ کرنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ آیت بڑی معروف ہے, آپ اس کا ترجمہ سن چکے ہیں, آگے بڑھیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اور اس کے بعد یہ ہمارا حبیب معراج کا واقعہ اتنا نزدیک ہوا ہم سے, اتنا نزدیک ہوا ہم سے. ثم دنا فتدلى, یہ نزدیک ہوا, ہم نے اسے اپنے نزدیک کیا. فكان قاب قوسين او ادنى, آیت کا ترجمہ نہیں بتانا, میں اس کی تشریح کرنی, آگے بڑھیے. اور اس کے بعد عجیب انداز سے اعلان کیا پروردگار نے. دیکھیے یہ آواز آتی ہے نا گوشہ و کنار سے کہیں کہیں کہ بھائی رسول ہم جیسا ہے, رسول کی زندگی ہماری زندگی میں کیا فرق ہے, رسول ہم جیسا ہے بھائی. تو دیکھیے آپ بلا شک بلا شبہ کہیے رسول کو ہم جیسا, لیکن قرآن کو پڑھ لیجئے پھر رسول کے بارے میں جو جی چاہے کہیے. پہلے قرآن پڑھیے. ما ضل صاحبكم وما غوا, پروردگار نے عجیب انداز سے وہ لوگ کے جو رسول کے بارے میں یہ کہیں کہ رسول ہم جیسا, خدا نے ان لوگوں کو اس قابل بھی نہ سمجھا. وہ لوگ جو رسول کو کہیں کہ رسول ہم جیسا, خدا نے ان لوگوں کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بتائے یہ کہ میں نے شب معراج اپنے حبیب کو کیا وحی کی. بھائی تمہاری اوقات انسانوں کی یہ ہے کہ جب ہمارا حبیب شب معراج ہماری بارگاہ میں آئے تو ہم تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بتائیں کہ ہم نے گفتگو کی تو کیا کی. تم گفتگو سننے کے لائق نہیں ہو, الفاظ کو سننے کے لائق نہیں ہو, حقیقت تو بہت دور کی بات ہے. اف تمارونہ علامہ یرا, کیا تم ہمارے حبیب سے بحث کرو گے, کٹ حجتی کرو گے, بکراتیت دکھاؤ گے؟ تم بحث کر رہے ہو اس سے ان چیزوں کے بارے میں جن کو وہ دیکھ رہا ہے. یعنی دیکھیے بڑے, اب یہاں پہ توجہ سے ذرا سنیے گا بات کو. آپ گئے
کسی دور دراز کے سفر پہ آپ نے کہا تھا بلڈنگیں ایسی ہیں، عمارتیں ایسی ہیں، سڑکیں ایسی ہیں، گاڑیاں ایسی ہیں، مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں، فلاں ملک میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، آپ خود دیکھ کے آ رہے ہیں. اب ایک آدمی کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بات کریں اور سیکنڈوں سے بھی کم عرصے میں ہماری جو یہ گفتگو ہے یہ امریکہ پہنچ جائے، دنیا کے اس گوشے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 200 سال پیچھے چلے جائیے تو انسان کے سامنے یہ سوال تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جنگلوں میں رہنے والا آدمی ہو کہ آپ پرچے کو فیکس مشین پہ اسکینر پہ رکھیے اور اس کے بعد ایک بٹن دبائیے یہ پورے کے پورے کاغذ کی تصویر وہاں منتقل ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو بہو وہی الفاظ، وہی خط، وہی رائٹنگ، وہی نمونہ اسی مثال کے ساتھ منتقل ہو جائے گی. اچھا اب آپ بحث کیجئے، ایک آدمی کہے بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کہیں گے کہ بھائی میں دیکھ کے آ رہا ہوں ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں. اب آپ لاکھ گفتگو کرتے رہیے وہ نہیں سمجھے گا، ایک بیچارہ جو جنگل میں کسی کونے میں کھو میں رہتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا. آپ کریں گے کیا، اسے لا کر دکھا دیجئے مشین یا اسے اس ماحول میں لے آئیے کہ وہ اس مشین کو دیکھ سکے. یہ بات دنیاوی بات ہے لیکن اگر مرحلہ و معراج کا کہ جہاں پر سوائے ختمی مرتبت کے جہاں جبرائیل یہ کہے کہ اے محمد لو دنوت انملتن لا احترقت، اے محمد مصطفیٰ اب یہاں سے آپ اکیلے جائیے، جبرائیل میرے ساتھ نہیں آؤ گے، اے نبی اے محمد مصطفیٰ یہ وہ مقام ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے قدم یہاں نہیں پہنچے، اور اگر میں انگشت برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا لا احترقت تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. بھائی یہ سرکار ختم مرتبت کا مرحلہ دیکھیے. اس کے بعد فرمایا افا تمارون علامہ یار فاؤہا الا عبدہ ما اوہا، معراج پہ مقام پہ جو سدرۃ المنتہا ہے، جو مقام غیب مطلق ہے، جب وہاں سرکار ختمی مرتبت پہنچے تو خدا نے اعلان کیا دیکھو پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر وہ وحی کی جو اس نے وحی کی. یہ کیا جملہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے. یہ کیا جملہ ہے؟ کیا صاحب یہ سمجھ میں آئی کوئی بات؟ پروردگار اگر تجھے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ یہاں پہ سنیے گا بات کو، دیکھیے یہ وہ مرحلہ فکر ہے، یہ وہ نقطہ بحث ہے کہ اگر آپ نے اس کو کما ہوا حق کو اپنے ذہنوں میں محفوظ نہیں کیا تو کل صبح کے اخبارات میں ہو سکتا ہے مجھ پر شرک کا ٹھپا لگ جائے، تو مجھے شرک سے بچانے کے لیے خدا را توجہ سے سنیے گا اس بات کو، کیونکہ یہاں پاکستان ہے وہ مسائل جو بڑے اہم اداروں میں بڑے اہم مقامات پر گفتگو ڈبیٹ قرآن کی آیات احادیث عقلی منطقی فلسفی دلائل کے ذریعے طے ہونے چاہیے، پاکستان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ دیواروں پر چوکنگ کے ذریعے طے ہو جاتے ہیں. تو آپ اس ملک کے لوگوں کی عقل کو کیا کہیں گے صاحب؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ نے لکھ دیا میرے خلاف نعرہ، میں آپ سے ناراض ہو گیا، میں نے آپ کے خلاف نعرہ لکھ دیا، ٹھیک ہے. کفر اور توحید کی جو شرک اور کفر کی جنگ، شرک اور توحید کی جنگ، کفر اور اسلام کی جنگ یہاں پر دیواروں پہ حل کر لی جاتی ہے. تو ایزان گرامی دیکھیے یہ مرحلہ فکر بڑا عجیب مرحلہ فکر ہے. فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی اسے کرنی تھی. پروردگار اس آیت کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار کی بارگاہ میں سوال کروں کہ پروردگار تجھے اس آیت کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی جب تجھے یہ بتانا ہی نہ تھا، جب تجھے یہ بتانا ہی نہ تھا کہ وحی کی تو کیا کی، تو اس آیت کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی ایک فائدہ تو اس آیت کے نازل کرنے کا یہ ہے کہ دیکھو پروردگار عالم اور محمد مصطفیٰ کا تعلق ایسا ہے کہ اگر پروردگار کوئی وحی کرے تو تم انسان اس لائق بھی نہیں ہو کہ ہم تمہیں وہ وحی کھول کر بیان کر سکے، بس اتنا سن لو کہ ہم نے کچھ کہا ہمارے بندے نے وہ سن لیا. اللہ کا اللہ رحمت للعالمین. عزیزان گرامی دیکھیے یہ ہے رسالت، یہ ہے نبوت. ہے کیا نبوت؟ رسالت ہے کیا؟ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، ابھی ایک بڑی پیچیدہ گفتگو ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اگر کل اس پر گفتگو کر سکا تو ہوگی. پورے قرآن میں اس انداز سے ان الفاظ کے ساتھ وہ نبی جس کے بارے میں خداوند تبارک و تعالی نے یہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے دیا کیا؟ دیا سورہ حمد اور قرآن عظیم دیا. بڑی اہم چیز ہے قرآن، جب قرآن دیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تجھے قرآن دیا اور سورہ ہم بھی دی. اے میرے حبیب تیری منزلت کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. لیکن ایک چھوٹا سا سورہ ہے قرآن مجید کا, خود مجسم رحمت ہے سرکار ختمی مرتبت, لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز عطا کی جا رہی ہے سرکار ختمی مرتبت کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور عجیب چیز دی جا رہی ہے, بڑی باہیبت چیز, بہت عظیم چیز, بہت ہی بلند مرتبہ چیز, بڑے درجے والی چیز, کہ قرآن ملنے کے باوجود, رحمت للعالمین ہونے کے باوجود, شافع محشر ہونے کے باوجود, معراج پر جانے کے باوجود, تمام حقائق دیکھنے کے باوجود, جنت اور جہنم کی کنجیاں ملنے کے باوجود, جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے جانے کے باوجود, جب اس سورہ میں پروردگار آئے تو یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کیا ہے یہ کوثر بھائی؟ پروردگار کھول کے بیان کر دیتا, یہ ہے کیا کوثر بھائی؟ لوگوں نے کہا خیر کثیر, بس اب یہیں تک اس کو سن لیجئے, خیر کثیر ترجمہ کیا, یہ ساتویں آٹھویں نویں دسویں کے بچے بھی جانتے ہیں, دینیات کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے خیر کثیر, ہم نے بے شک تجھے خیر کثیر عطا کی. یہ خیر کثیر ہے کیا؟ جب یہ خیر کثیر مل گئی تو خدا نے کہا دیکھ میرے حبیب, یہ خیر کثیر اتنی عظیم شے ہے, اتنے بڑے درجے والی شے ہے, اتنی بڑی منزلت والی شے ہے, فصلی لربک وانحر, ہم نے جو تجھے دی ہے نا, اب اس کے مقابلے میں تو ہمارے ساتھ کیا کر, فصلی لربک وانحر, نماز پڑھ اور نہر کر, اب نہر کے الفاظ میں مجھے نہیں جانا, نماز پڑھ ہماری عبادت کر, یعنی شکر امتنان تشکر کا مرحلہ یہ کہ نماز پڑھ ہمارے لیے, یہ ایسی چیز ہے. اب اس سے آگے مجھے جانا نہیں ہے, آپ کے ذہنوں کو میں کسی حد تک آگے لے آیا. دیکھیے یہ ہے کہ آخر سرکار ختمی مرتبت کی ذات, محمد مصطفیٰ کی ذات, خاتم النبیین کی ذات, یہ ذات ایسی ہے کہ عجیب مرحلہ. اب یہاں تک بات آ گئی تو مجھے یہ کہنے دیجئے, میر انیس نے عجیب یہاں پر بات کری, سنیے گا توجہ سے, اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے, اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے, زانو پہ سر فکر ہے, سجدے میں قلم ہے, یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے, اے دست زبردست خدا, خدا کے ہاتھ سے مدد مانگ رہے ہیں. یعنی اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے, زانو پہ سر فکر ہے, سجدے میں قلم ہے, یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے, اے دست زبردست خدا, وقت کرم ہے, خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا. یہ وہی میر انیس ہیں جو یہ کہتے ہیں خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو, یہ وہی میر انیس ہیں کہ جنہوں نے اور اسے سخن کو کسی نے میر انیس کی طرح سے نہیں سنوارا ہے, یہ وہی میر انیس ہیں کہ جن کو آج آپ دکھا سکتے ہیں لارڈ ملٹن کے سامنے, انگریزوں کے سامنے, کہ بھئی ہمارے پاس بھی انیس ہے اگر تمہارے پاس ملٹن ہے تو, یہ وہی انیس ہے, یہ وہی انیس ہے. اگر آپ انیس کو ہٹا دیجئے تو آپ کی اردو زبان میں رزمیہ اور حماسہ شاعری کا کوئی وجود نہیں ہوگا, اگر آپ میر انیس کو ہٹا دیجئے تو آپ کی اردو شاعری کا دامن خالی ہے رزمیہ شاعری سے. اگر ایران میں فردوسی ہے, یورپ میں انگلستان میں ملٹن ہے, تو آج آپ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں امام حسین کو نہیں ماننا, نہ مانیے, میر انیس کو ماننا پڑے گا. یعنی میر انیس نے وہ کام کیا کہ امام حسین کا ذکر کیا شروع سے آخر تک, کہ تم میرے مولا کو نہ مانو لیکن میں ایسی غلامی کر کے جاؤں گا اپنے مولا کی, آقا کو نہیں مانو گے, مولا کو ماننا پڑے گا, بندے کو ماننا پڑے گا, نوکر کو ماننا پڑے گا. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے, زانو پہ سر فکر ہے, سجدے میں قلم ہے, یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے, اے دست زبردست خدا, وقت کرم ہے, خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا, یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا. اچھا جب فکر ایک مقام تک پہنچ جائے تو شاعروں کی فکر ایک سی ہو جاتی ہے. یہ میر انیس ہے اور یہ جوش سن لیجئے, سو سوا سو سال کا فاصلہ ہے, عجیب انداز سے کہہ گئے, لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا, اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں آ, آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا, ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا. اب دیکھیے میر انیس اور جوش کا زمانہ بہت دور ہے, لیکن فکر کیونکہ متحد ہے, وہی خوشبو ہے سخن ہے, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے. وہاں میر انیس نے کہا خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا, یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا. یہاں سوا سو سال بعد جو جوش آئے انہوں نے یہ کہا کہ مولائے کائنات اور آواز دے مجھے,
اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے. اور یہ جوش ملیا وادی اب آئیے سرکار حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد حسین اصفہانی جن کا سن 42 سے 46 میں انتقال ہو گیا. یہ شخصیت ایسی ہے نجف کی کہ اس کے بارے میں اگر میں کوئی تعریف کروں اس شخصیت کی تو یہ خود گستاخی ہے کہ مجھ جیسا ایک ادنا سا خادم سید الشہداء الحاج شیخ محمد حسین اصفہانی کے بارے میں کوئی بات کرے. یہ میری حیثیت سے بہت دور ہے. علم میں عمل میں اگر عمل دیکھنا ہے آپ کو سرکار آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد حسین اصفہانی کا تو عمل کے بارے میں دیکھیے. سجدے میں موجود سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں سجدے میں دعائیں پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ فرماتے ہیں کہا کسی سے کہ میں نے سید الشہداء کو دیکھا. سید الشہداء آئے میرے پاس اور مجھے حکم دیا کہ یہ سجدہ حرم میں مت کرو گھر پہ جا کر کیا کرو. یہ مرحلہ یہ ہے ان کا. یہ فلسفے پہ آپ آئیے اصول پہ آئیے فقہ پہ آئیے. اب یہاں پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حوضہ علمیہ قم سے تعلق رکھنے والے یا نجف سے تعلق رکھنے والا کوئی مجمع نہیں ہے وہ ہو تو عزیزان گرامی ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اس 20ویں صدی میں شاید اس جیسی شخصیت علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے کہ جس نے اپنے علمی کارنامے بھی پیش کیے. شاید ہو سکتا ہے بہت سے علماء ہوں لیکن ان کی تصنیف و تعلیف نہ ہو تو مجھے ان کا علم نہیں. لیکن بزرگان دین بزرگ علماء جید علماء جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں جناب سید شیخ محمد حسین اصفہانی کے بارے میں وہ ایک بڑی عجیب ہستی علمی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی. جن مراجعوں کو آپ جانتے ہیں مشہور و معروف نام آپ کے سامنے ہیں وہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ مرتبہ عجیب فرماتے ہیں بات دختر فکر بکر من غنچہ لب چبا کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں جب میری فکر کے غنچے کھلتے ہیں نا تو حق کے نمک ادا کرتی ہے وہ میری فکر اور اس کے بعد اتنا ملی اور اتنا نمکین اور اتنا بامزہ اور بالک کلام ہوتا ہے. جب میں اپنے قلم کو کاغذ پر لکھ کر اشعار لکھتا ہوں تو بڑا ہی لطیف بڑا ہی ملی اور بڑا ہی نمکین اور بالذت کلام ہوتا ہے میرا. اگر میں اشعار کہنے لگوں تو پورے زمانے کے دہن کو زبان کو شیریں کر دوں. میرا کلام اتنا زبردست ہے میرے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں. کہتے ہیں اپنے کلام کے بارے میں اور اس کے بعد کہتے ہیں ناطقے مرا مگر روح قدس کو مدد. میری قوت ناطقہ کو جبرائیل آ کر مدد کرے. اب مرحلہ یہ ہے میر جناب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اب وہ مرحلہ آ پہنچا ہے کہ میں جو اتنے زبردست شعر لکھتا ہوں ناطقے مرا مگر روح قدس کو مدد اب روح قدس آئے جبرائیل آئے میری مدد کرے. آ کر مرحلہ کیا ہے تاکہ ثنائے حضرت سید نساء کنت. اب فاطمہ کی مدحت کا جب مرحلہ ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اب جبرائیل آ کر میری مدد کرے تو میں ثنا لکھوں گا. کہ جن کے لیے یقیناً ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے. اور جتنے بزرگان علماء تھے اگرچہ آپ کو نام نہ پتا ہوں نام نہ جانتے ہوں لیکن جب بھی کوئی نیک عمل کریں شبائے قدر ہیں رمضان کا مہینہ ہے زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک زیارت امام زمانہ جناب معصومہ اپنے مرحومین و مرحومات والدین کے بعد ان علماء کی طرف سے بھی پڑھا کیجیے اور کیا کیجیے کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا اور جو مکتب کی خدمت کر کے دنیا سے چلے گئے. برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی یقین کیجیے. دیکھیے یہ سرکار ختم مرتبہ کی ذات تو سرکار ختمی مرتبہ کی ذات تو بہت دور ہے. سید نساء عالمین کی ثنا کرنا ممکن نہیں بغیر جبرائیل کی مدد کے. جناب ختمی مرتبہ کی ثنا ممکن نہیں جبرائیل کی مدد کے. تو جناب امیر انیس فرما گئے کہ دیکھیے بغیر دست خدا کی مدد کے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور پھر عجیب انداز سے فرمایا توجہ کیجیے گا بس یہ کتاب پڑھ کے میں پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور رسالت پر آج اپنی گفتگو کو جو مجھے کرنی ہے کسی حد تک ختم کر دوں اور ایک نتیجہ دے کر آج آپ لوگ انشاءاللہ یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں. اسی سلسلے کے تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ کتاب یقیناً آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا. آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن بلبل سے کبھی وصف گلے تر نہیں ممکن ذرے سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن آئینے سے اور صاف سکندر سکندر اعظم بڑا فاتح تھا آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینہ کیا بتائے گا بے جان، آئینے سے اور صاف سکندر نہیں ممکن، بلبل سے کبھی وصف گلے تر نہیں ممکن، ذرے سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن، اور جبریل سے تعریف پیمبر نہیں ممکن. یہاں پیمبر تک آ گئے نا، اب سنیے امیر المومنین کے بارے میں کیا کہا، فرمایا ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آیت قرآن ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو شکر کرنا چاہو نہیں شکر کر سکتے. ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا. یہ ہے امامت، یہ ہے ولایت، یہ ہے رسالت. آئیے دوبارہ قرآن کی بارگاہ میں کس انداز سے دیکھیے، ایک ایک مقام پر یہ جو دین ملا ہمیں، یہ جو توحید ملی، یہ جو شرک سے چھٹکارا ملا، یہ سب انہی زوات مقدسہ کی بدولت ہے. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. تو ایزان گرامی دیکھیے بات کہاں سے چلی تھی کہاں پہنچ گئی، لیکن بہرحال یہ باتیں ضروری ہیں سمجھانا، کیونکہ میں یہاں ممبر پہ ہوتا ہوں، آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس انسان کو کس انداز سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، اس کے ذہن میں اس بات کو داخل کیا جا سکتا ہے. تو جتنا بھی 100 200 300 400 مجھے نہیں پتا کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو ان سب کے اذہان کو، ذہنوں کو، افکار کو، سوچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں، آپ کی سوچ کے حساب سے، آپ کے حافظے اور یادداشت کے حساب سے ایک بات بہت ہی سیدھی سادھی ہو، لیکن یہاں سے پہ مختلف عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں، ان کے لیے گفتگو کو مختلف انداز سے پیش کرنا پڑتا ہے. اگر 200 300 لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 300 ذہن یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا کیا، دیکھیے الصلات، ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات آ گئی تو رسالت کو سمجھانا پڑے گا کہ نقطہ کیا ہے، وہ محور کیا ہے جس پر گفتگو چل رہی ہے. کہ دیکھیے آپ کبھی بھی سرکار ختمی مرتبہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کبھی آپ ان کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتے. فرمایا الصلات و حمود الدین، الصلات و معراج المومن، ترجمہ سب کو پتا ہے، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. نماز اگر قبول ہو گئی ہر عبادت قبول ہو گئی، اگر نماز ٹھکرا دی گئی ہر عبادت ٹھکرا دی گئی. یہی نماز کی اہمیت ہے، یہی بہترین عبادت نماز ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ بہترین عبادت ہے اسی سے سید الشہداء نے شب عاشورہ نماز اور استغفار میں گزارا، اسی وجہ سے سرکار امیر المومنین کو جو شہادت نصیب ہوئی وہ نماز کی حالت میں. حتیٰ عجیب بات ہے کہ جارج جرداق ایک مسیحی عیسائی ہے اور لبنانی مؤلف مصنف ہے، عجیب بات کہہ گیا امیر المومنین کے بارے میں، کہتا ہے کہ میرے خیال سے سب سے پہلے وہ عرب شخص، سب سے پہلا وہ عربی کہ جس نے جاور روح الکلی للعالم، اس کائنات کی روح کے ساتھ ارتباط اور تعلق پیدا کیا جزیرہ نمایاں عرب میں، میری نظر میں وہ علی ابن ابی طالب ہے. مر علی کو موت آئی کس حالت میں، بس صلاۃ بین شفتائی ہے کہ علی کے دونوں ہونٹوں کے درمیان نماز تھی، یہ عیسائی کہہ کر جا رہا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں. اور پھر ایک بڑی عجیب بات کہتا ہے مولا کائنات کے بارے میں کہ علی ابن ابی طالب کا جو مرتبہ تھا، جو مرحلہ تھا، قطعاً یہ مرحلہ اس قابل نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب مدینے اور مکے اور جزیرہ نمایاں عرب کے جاہلوں کے درمیان پروان چڑھتا. علی اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمیشہ علی ابن ابی طالب کی طرح کی شخصیات ہمیشہ اپنے زمانے سے پہلے کیوں پیدا ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب انہیں سمجھنے والا کوئی نہ ہو. یہ جارج جرداق کا سوال ہے، جبران خلیل جبران نے یہ بات کہی. اب یہاں جواب سن لیجئے مجھ سے، اس بات کا جواب کہ سوال کیا نا کہ علی ابن ابی طالب اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گئے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ عیسائی مصنف کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جیسے لوگ ہمیشہ اپنے زمانے سے پہلے کیوں پیدا ہوتے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ علی جیسوں کو ہمیشہ اپنے زمانے سے پہلے پیدا ہونا ہوگا تاکہ زمانے کے دھارے کو, تاکہ تاریخ کے سلسلے کو آگے کی طرف دھکیل سکے. اگر علی جیسے نہ ہو تو یہ تاریخ, یہ زمانہ, یہ ارتقاء اپنی منزلیں طے نہیں کرے گا. نماز الصلاۃ عمود الدین, الصلاۃ معراج المومن. اچھا سا نماز معراج المومن ہے, نماز دین کا ستون ہے. یہ نماز کس نے سکھائی, یہ نماز کس نے پڑھائی؟ بھائی سرکار ختم مرتبت نے بتائی, خاتم الانبیاء نے بتائی. اچھا نماز کی شرائط میں سے کیا ہے؟ کہ آپ کا لباس غصبی نہ ہو, گھر غصبی نہ ہو, کسی کا حق نہ ہو اس گھر کے اوپر, لباس پر کسی کا حق نہ ہو, پانی آپ کا غصبی نہ ہو, جس جگہ کھڑے ہو کر آپ وضو کر رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو. جہاں بعض نے تو کہا کہ اگر آپ نے اپنی زمین پر وضو کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہاتھ اپنا کسی اور کی غصبی جگہ پر لے گئے تو آپ کا وضو باطل. اتنی عظیم نماز, اتنی حیثیت نماز کی. نماز میں ایک شرط کیا ہے؟ کہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے. اگر آپ قبلے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھیں, بہترین وضو کیجئے, بہترین خوشبو لگائیے, صاف ستھرے کپڑے پہنیے, بہترین مصلی بچھائیے, بہترین قرآت کے ساتھ نماز پڑھیے, لیکن اگر قبلے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھ لیں, نماز باطل ہے. اچھا یہ قبلہ ملا کہاں سے؟ آئیے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی پہلی آیت, سَيَقُولُ مِنَ السُّفَهَاءِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اے میرے حبیب, تیری قوم کے کچھ احمق لوگ بہت جلد یہ کہیں گے کہ کیا سبب تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. سَيَقُولُ مِنَ السُّفَهَاءِ, احمقوں میں سے کچھ احمق یہ کہیں گے, احمقوں میں سے کچھ احمق یہ کہیں گے, سَيَقُولُ مِنَ السُّفَهَاءِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے تھے, کیا سبب ہے کہ اب اس قبلے سے ہٹ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ تو پروردگار کی نگاہ میں جو محمد مصطفیٰ کے قبلے پر اعتراض کرے, جو خانہ کعبہ کے رخ پھیرنے پر اعتراض کرے, پروردگار کی نگاہ میں وہ احمق ہے. قرآن کی آیت ہے, توجہ یا نہیں ہے؟ ہے نا توجہ, کہ دیکھیے وہ احمق ہے جو خانہ کعبہ سے پکی جانے منہ پھیرنے پر اعتراض کرے. اچھا یہ خانہ کعبہ بنا تو کیسے, خانہ کعبہ قبلہ بنا تو کیسے, کعبہ بنا تو کیسے, اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو, یہ کس نے کہا؟ آپ کہیں گے خدا نے کہا. بھائی آپ کہیں گے خدا نے کہا, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ لاکھ کہتے رہیے خدا نے کہا, قرآن کی نظر میں یہ بات صحیح نہیں. عجیب انداز سے پروردگار نے آیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا, قد نرا تقلبا وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے میرے حبیب, ہم نے دیکھا تو بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھا. یعنی نبی نے دعا نہیں مانگی ہے, نبی نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے, زبان نہیں ہلائی ہے. سمجھیے رسالت محمد مصطفیٰ کو, کہ محمد مصطفیٰ آسمان کی طرف رخ کر کر دیکھے تو مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو جائے. قد نرا تقلبا وجهک فی السماء, اے میرے حبیب, ہم نے دیکھا کہ تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. فلنولینک قبلۃ, یہی رک جائیے, یہاں ذرا ٹھہر جائیے. اے میرے حبیب, ہم تجھے پھیر دیں گے ایک قبلے کی طرف. بھائی قبلہ کون سے قبلے کی طرف؟ خدا نے نہیں بتائی خصوصیت, کچھ بھی ہو سکتا تھا, وہ خانہ کعبہ بھی ہو سکتا تھا, وہ بیت المقدس دوبارہ ہو سکتا تھا, وہ مسجد کوفہ ہو سکتی تھی. یہ مت کہیے گا مسجد کوفہ بعد کی بات ہے, نہیں, مسجد کوفہ جناب نوح اور آدم کے اور ابراہیم کے زمانے کی بات ہے. خدا یہ کہہ سکتا تھا کسی اور مقام کی طرف تیرے رخ کو پھیر دیں گے, قطب شمال کی طرف, قطب جنوب کی طرف. خدا نے خصوصیت نہیں بتائی, کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے میرے حبیب, ہم ایک ایسے قبلے کی طرف تیرے رخ کو پھیر دیں گے. کس قبلے کی طرف؟ ترضاها, کہ وہ قبلہ تجھے راضی کرے. یعنی نماز میں جو عین توحید ہے, نماز جہاں پر جبی سائی کی جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں, سجدہ کیا جاتا ہے خدا کے لیے, خانہ کعبہ وہ کہ جو توحید کا مرکز, نماز وہ جو توحید عبادی, نماز میں عبادت کرتے ہیں خدا کی, خانہ کعبہ خدا کا گھر. لیکن قبلہ کیا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے خدا نے اسے قبلہ قرار دیا. یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی منزلت ہے. اور دیکھو پریشان مت ہونا کہ خانہ کعبہ میں کچھ خصوصیت ہے. ہے خصوصیت, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ خدا خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے. وللہ المشرق والمغرب, آیت کا تسلسل آگے بڑھا. دیکھو مشرق بھی خدا کے ہیں, مغرب بھی خدا کا ہے, صرف خانہ کعبہ خدا کا نہیں ہے. یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا تاکہ خدا یہ دیکھ سکے کہ اے محمد مصطفیٰ قبلے کی تبدیلی میں کون تیری پیروی کرتا ہے, کون تیرے فیصلے کو ٹھکراتا ہے. یہ قبلہ ہے, یہ قبلہ آپ کو سرکار ختمی مرتبہ کی بدولت ملا. اور اس قبلے کی خصوصیت یہ ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, بھائی خدا کہہ سکتا تھا خانہ کعبہ کی جانب منہ پھیر لو, مسجد الحرام کی جانب منہ پھیر لو, کہا خدا نے بعد میں. لیکن پہلی خصوصیت جو یہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, یہ قبلہ ایسا قبلہ ہے کہ جس کو ہم نے قبلہ اس لیے قرار دیا ہے, نماز میں اس کی طرف اس لیے رخ کرو تم تاکہ اے محمد تو راضی ہو جائے. یعنی نماز کی سب سے اہم شرط کہ اپنے رخ کو قبلے کی جانب کر لو. ذبح کرتے وقت جانور کو سب سے اہم شرط یہ کہ قبلے کی جانب اسے لٹاؤ. اگر قبلے کی جانب نہ لٹایا, تمہارا یہ جانور جو تم نے ذبح کیا ہے یہ مردار ہے, یہ میتا ہے, کھا نہیں سکتے, یہ نجس ہو جائے گا. تو دیکھو یہ قبلہ جسے تم قبلہ قبلہ کہتے ہو, یہ مسجد الحرام جس کے تم چکر کاٹتے ہو, جس کی اتنی فضیلت ہے, اس کی سب سے پہلی فضیلت خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے, اپنے حبیب کو خوش کر رہا ہے. سب کو آنا ہے اس قبلے کی طرف حج کرنے کے لیے. اب عزیزان گرامی, یہ عجیب روایت نقل کی حافظ ابو بکر مردوی اصفہانی نے اپنی کتاب میں, جہاں پہ خصائص امیر المومنین لکھے. اب یہ قبلہ سمجھ میں آ گیا. اب عجیب بات کی مسئلوں کا, یا علی سرکار ختم مرتبت نے فرمایا امیر المومنین کے بارے میں, اے علی تیری مثال کعبے کی مانند ہے, سب کو تجھ تک آنا ہے, تو کسی کے دروازے تک نہیں جائے گا. یعنی جس طرح سے یہ قبلہ مادی قبلہ ہے, جس طرح سے یہ قبلہ خانہ کعبہ اینٹ مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ہے, کیونکہ اس کے وسیلے سے جناب ختمی مرتبہ کو خدا نے خوش کیا. جناب ختمی مرتبہ یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو حج کرتے ہو اپنا آ کر خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹتے ہو, تم جو نمازیں پڑھتے ہو اپنی خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے, تو خبردار خانہ کعبہ کو کبھی شرک کا معنی نہ دے دینا. کبھی خانہ کعبہ کو یہ نہ سمجھنا کہ اس کی جانب سجدہ کرنا شرک ہے. یہ مادی قبلہ ہے, مٹی اور پتھر کا بنا ہوا, اس سے کہیں آگے کا قبلہ علی کی ذات ہے جو روحانی قبلہ ہے. ہمیشہ اپنی توحید کو علی ابن ابی طالب کی جانب گامزن رکھنا. سورہ اسراء قرآن مجید کا 17 سورہ, پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا, پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے کر گئی. بھائی بڑی توجہ کیجئے گا, سرکار ختم مرتبہ کے مختلف القاب ہیں, یاسین بھی ہے, طہٰ بھی ہے, امین بھی ہے, صادق بھی ہے, یہ سب لقب آپ نے سنے ہوں گے نا, یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے. لیکن عجیب مرحلہ ہے, سب سے بڑا لقب کیا ہے, سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے سرکار ختم مرتبہ کی, وہ یہ کہ عبد الہی ہے, بندے ہیں خدا کے. امیر المومنین کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے, خدا کے بندے ہیں, خدا کے عبد ہیں. اچھا سبحان اللہ, جب سب سے بڑی خصوصیت حضرت ختمی مرتبہ کی یہ ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں, اس لیے خدا جب اپنے حبیب کو سب سے عظیم ترین خلقت سے سرفراز کرے گا تو خدا قرآن میں اپنے حبیب کی سب سے بڑی صفت لائے گا, سبحان اللہ. اپنی بات جب کی خدا نے تو کہا سبحان اللہ, بھائی پاک ہے وہ ذات, سبحان اس ذات کے. اس ذات نے کیا کیا, الذی اسرا بعبده, جو اپنے عبد کو لے کر گیا. اگر عبودیت کے علاوہ سرکار ختمی مرتبہ کی کوئی اور خصوصیت اس عبودیت سے بڑی ہوتی تو خدا اس کا ذکر کرتا, خدا اس کا ذکر کرتا. لیکن یہاں فرمایا عبودیت, یہ عبودیت کیا ہے, یہ عبودیت ہے کیا,
انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی پوری ذات کو مرکوز کر دیا ہے اس ہستی کی جانب. توحید یہ ہے، عبودیت یہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا میرا سب کچھ اس کا ہے، اب میرے پاس میرا کچھ نہیں. یہ توحید ہے، یہ عبودیت ہے. پروردگار اگر تو حکم دے گا جنگ کروں گا، اگر تو حکم نہیں دے گا میں جنگ نہیں کروں گا. تو حکم دے گا مکے میں رہوں گا، تو حکم دے گا میں مکے سے نکل کے مدینے میں چلا جاؤں گا. پروردگار مجھے تو جو حکم دے گا میں اسے بجا لاؤں گا، یعنی میری ذات میں اب تیرے حکم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہے عبودیت. میری روح، میرا باطن، میرے مخفی گوشے قلب اور روح اور نفس کے پروردگار صرف جسمانی اطاعت نہیں کرتا، میرے خیالات، میری روح، میری سوچ، میری افکار تک تیری ہو تیرے حکم کے تابع ہے. یہ ہے توحید، یہ ہے عبودیت. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات کہ جو لے کر گئی اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو ایک رات میں کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور معراج نصیب ہوئی اسے. کس لیے؟ لنریه من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیتیں دکھا سکیں. پروردگار تو نے اتنی عظیم آیتیں نازل کی زمین پر، اب یہ کون سی خاص آیتیں ہیں جسے دکھانے کے لیے تو وہاں لے جا رہا ہے؟ آئیے ذرا، اب یہاں پہ وقت بہت کم ہے، بس آیت میں نے پڑھی اور وہ حدیث پڑھ کے اور آپ کو جو مجھے نتیجہ لینا تھا آج وہ دے کر اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیے یہاں تک اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار ختمی مرتبہ وسیلہ ہے، پیغامبر ہے، پیغام لانے والے ہیں، نامہ بر ہے، لیکن اس انداز کے نامہ بر نہیں ہے جس طرح دنیا والے سمجھتے ہیں. اس انداز کے پیغام بر نہیں ہے جس طرح دنیا والے سمجھتے ہیں. یہ پیغام لانے والے ہیں لیکن وہ پیغام لائے ہیں جس کی توضیع اور تفسیر قرآن کر رہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لے کر گیا وہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا معراج تک. اچھا معراج تک جب گئے وہ جہاں تمام واقعات ہوئے، رسول خدا نے دیکھا ان خواتین کو کہ جو اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتی مختلف عذاب میں مبتلا ہے، ان مردوں کو دیکھا جو اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے مختلف عذابوں میں مبتلا ہے، نیک لوگوں کے اعمال کو دیکھا ان کو ملنے والے ثواب کو دیکھا، برے لوگوں کو دیکھا ان کو ملنے والے گناہ اور سزا کو دیکھا. یہ سب سرکار ختمی مرتبہ دیکھ کر آئے اور یہ حدیث معراج کے نام سے یہ حدیث موجود ہے. لیکن جناب حافظ ابوبکر مردوائی اصفہانی نے اپنی کتاب میں ایک عجیب حدیث لکھی. حدیث نقل کرنے والا کون ہے؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب. وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر جب سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھا کسی نے، دیکھیے بڑے حوصلے کے ساتھ سنیے گا، میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے اس کو ذہن میں رکھیے گا، رسول کی خصوصیت کو ذہن میں رکھیے گا. کسی نے پوچھا اے نبی خدا، یا رسول اللہ، بے ائی لغت خاطبہ کا رب کا لیلۃ المعراج، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ معراج کی رات جو گفتگو کی خدا نے آپ سے تو کس زبان میں کی؟ کس زبان میں کی؟ جو گفتگو کی پروردگار نے وہ کس زبان میں کی؟ اب دیکھیے بتا دیتے سرکار ختمی مرتبہ کس زبان میں کی. یہ نہیں کہا، کہا کہ دیکھو لما اسری ابھی، جب مجھے لے جایا گیا معراج پہ. اچھا معراج بھی بڑی ایک عجیب چیز ہے، جب کبھی کوئی سنتا ہے انسان کسی کی تقریر معراج پر تو اسے بڑی ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ کتنی عجیب اور عظیم حقیقت اور کیسے کیسے لوگ بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب رسول خدا گئے اور اوزون لیئر کو چیرتے ہوئے اور اس کے بعد پھر جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہوئے، اور کیا صاحب معراج اس طرح سے نہیں ہے؟ خدا کے لیے ہنسی مت اڑوائیے، مذہب کا مت بنائیے معراج جیسی عظیم حقیقت کا. ذرا پوچھیے کہ معراج ہے کیا، حدیثوں میں آ کر دیکھیے، قرآن سے پوچھیے معراج کی حقیقت کیا ہے، معراج کہتے کسے ہیں. اور انسان کے ساتھ ہوگا یہ یقین کیجیے، جب تک وہ اپنے اس ناقص ذہن اور اس ناقص عقل کے ساتھ اپنی ٹامک ٹونیاں مارے گا نا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو دیکھیے اجزان گرامی، لمبا اس لیے ابھی، جب مجھے لے کر جایا گیا معراج پہ شب معراج، تو پروردگار نے مجھ سے گفتگو کی. جب گفتگو کی بات کی فَأَلْهَمَنِ رَبِّي أَنْ أَقُولَ، ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا، ہمیں آرام آرام سے یہ روایت پڑھنی ہے کیونکہ مجھے صرف یہی روایت پڑھنی ہے اور 10 بجنے میں کوئی 7 منٹ ہے، میں اپنی بات کو انشاءاللہ 10 بجے ختم کر دوں گا. تو دیکھیے اعزاز گرامی، سرکار ختمی مرتبہ کی ذات وہ ہے کہ عبودیت کی خلعت مل چکی ہے، معراج پر پہنچ چکے ہیں، خدا گفتگو کر رہا ہے. وہاں پر کیا فرمایا؟
جب مجھ سے خدا نے گفتگو کی فَأَلْهَمَنِ رَبِّي أَنْ أَقُولَ تو وہاں بھی پروردگار نے مجھے الہام کیا، پروردگار نے میرے قلب میں میری روح میں یہ بات ڈالی کہ اے محمد مصطفیٰ مجھ سے یہ سوال پوچھو، یعنی ذات ختمی مرتبہ یہ ہے کہ شب معراج مقام معراج پر بارگاہ الہی میں بھی اگر ہو، عبودیت کی خلعت سے سرفراز بھی ہو چکا ہو، اگر کوئی سوال دل میں آئے تو تب بھی خدا کی اجازت سے پوچھے گا۔ فَأَلْهَمَنِ رَبِّي أَنْ أَقُولَ میرے پروردگار نے یہ الہام کیا کہ اے محمد مصطفیٰ، اے حبیب مجھ سے یہ سوال کرو، جب اجازت ملی تو میں نے سوال کیا، اے پروردگار انت تخاطبنی ام علی یخاطبنی، پروردگار یہ تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا علی کی آواز ہے؟
سمجھ لی، لیکن اس سے آگے تک مجھے لے کے جانا ہے، آپ کو اس سے کہیں آگے جانا ہے، ابھی ہمیں اور آگے۔ تو میں نے پوچھا انت تخاطبنی ام علی یخاطبنی، نہ رسول نے اتنی آسانی سے جواب دیا پوچھنے والے کے سوال کا، نہ جب رسول نے خدا سے پوچھا تو خدا نے بھی اتنی آسانی سے جواب نہیں دیا۔ فرمایا خدا نے یا احمد انی لستک اشیائن، اے احمد دیکھ میں عام چیزوں کی طرح نہیں ہوں، ولا اوصف بالشبہات میری تشبیہ نہیں کی جا سکتی، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ نہ سمجھنا کہ میں زبان سے کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی کسی عضو کی مدد سے کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ جو تو سمجھا ہے نا محمد مصطفیٰ، اے ہمارے حبیب یہ جو تو سمجھا ہے نا کہ تجھ سے کون گفتگو کر رہا ہے، یہ علی بات کر رہا ہے یا میں بات کر رہا ہوں، تو سن اے محمد مصطفیٰ، اے میرے حبیب میں نے تیرے قلب پر نظر ڈالی، مقام معراج ہے یہ، مقام عبودیت محمد مصطفیٰ ہے، علی کا لہجہ دنیاوی چیز ہے، محمد مصطفیٰ معراج پر ہے، توحید کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے، لیکن علی کا لہجہ، علی کی زبان، علی کی گفتگو، علی کا طرز تخاطب، علی کے تیور، علی کا لب و لہجہ یہ دنیاوی چیز ہے، وہ آسمانوں کی بلندی ہے، وہ عرض سے بھی کہیں آگے کی بات ہے، وہ خدا کی بارگاہ ہے، یہاں پر خدا لہجہ علی میں گفتگو فرما رہا ہے۔ جب رسول خدا پوچھے کہ اے پروردگار تو نے لب و لہجہ علی کیوں اختیار کیا، تو خدا یہ جواب دے اے احمد میں نے تیرے قلب پر نظر ڈالی اور اس کے بعد میں نے دیکھا احب الخلق الیک، میں نے دیکھا تیرے دل میں کہ تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے، پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے، تو میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ یہاں تک آپ نے بات سن لی اور آپ سمجھ گئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا فَخَاطَبْتُكَ بِلَحْجَتِ عَلِيٍّ، اے محمد اے احمد میں نے اسی وجہ سے تیرے ساتھ جو گفتگو کی علی کے لہجے میں کی، کئی یطمئن قلبک، تاکہ مقام معراج پر آنے کے باوجود، مقام عبودیت پر آنے کے باوجود، رحمت للعالمین بننے کے باوجود، سدرۃ المنتہا تک آنے کے باوجود، جبرائیل کو پیچھے چھوڑ کے آنے تک باوجود، محمد مصطفیٰ کو اپنی تمام نشانیاں دکھانے کے باوجود، یہ تیرے تمام مرتبے، یہ تیری تمام درجات، یہ روح کی تیری ترقی، یہ تیری حیات کا ارتقا، لیکن اس کے باوجود اے محمد میں نے تجھ سے لہجہ علی میں کیوں گفتگو کی؟ کیا تو جانتا ہے کہ یطمئن قلبک، تاکہ تیرے دل کو سکون ملے؟ علی کی محبت
بھائی علی کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب دیجئے. علی خدا ہے یا خدا سے ہٹ کے ہے؟ علی خدا کا بندہ ہے، علی خدا کی مخلوق ہے، علی خدا کا وہ بندہ ہے جس نے بندگی کے بڑے عظیم مرتبے طے کیے. علی خدا کا بندہ ہے، علی خدا کی مخلوق ہے. جو خدا علی کو خدا کہے اسے علی پسند نہیں کریں گے، اس کے عقیدے کو مولا علی قبول نہیں کریں گے. لیکن عجیب مرحلہ توحید ہے جو غیر اللہ کی محبت کے ساتھ طے ہو رہا ہے. سرکار ختمی مرتبہ کسی شرک میں مبتلا ہو گئے؟ سرکار ختمی مرتبہ توحید سے ہٹ گئے، عبودیت سے ہٹ گئے، بندگی سے ہٹ گئے؟ نہیں ہٹے. بھائی کیوں نہیں ہٹے؟ اس لیے شاید جواب دے سرکار ختمی مرتبہ کہ آؤ دوبارہ خندق کے میدان میں جو کل میں نے بات کہی تھی، لبرز الایمان کلو الا شرک کل. یہ جو علی کی محبت ہے نا، یہ علی کی محبت نہیں ہے، یہ عین توحید سے مجھے محبت ہے، یہ ایمان سے محبت ہے، یہ پروردگار سے محبت ہے. اب علی کی ذات میں سوائے خدا کے کچھ ہے ہی نہیں. جو علی سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، جو خدا سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا. یعنی خدا سے محبت ممکن ہی نہیں بغیر علی کی محبت کے.
یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ صاحب غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی محبت. تو یہ شاید کوئی کاش جا کر خدا کو بھی سکھا دیتا کہ بھائی غیر اللہ کی محبت کی جب بات کی، پروردگار پوری زمین پر، پوری کائنات پر تیرا ایک ہی گھر تھا، وہاں پر بھی تو نے ایک بچے کو پیدا کروا کر یہ کام کر دیا کہ اس بچے کو وہاں پیدا کروا دیا. تو عزیزان گرامی، جب ذات مجسم توحید ہو جائے، جب ذات مجسم عشق خدا میں ڈوب جائے، جب ذات مجسم خدا کے جلووں کو دیکھنے لگے، جب ذات کا مرتبہ یہ ہو کہ جب کسی نے پوچھا کہ علی بن ابی طالب نے اپنا حق ضائع ہونے پر کیوں گفتگو نہیں کی، یہ سب کام کیوں نہیں کیے، تو مولا کائنات نے عجیب گفتگو کی. دیکھو ان اسکت یقول فضا من الموت، اگر میں چپ ہوتا ہوں تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے. وائن اقول، اگر گفتگو کرتا ہوں اپنے حق کو چھیننے کے لیے، اپنے حق کو پانے کے لیے، یقول حرف علی الملک، تو تم یہ کہتے ہو کہ علی بات کر رہے ہیں تخت کو چھیننے کے لیے، علی کو بادشاہ سے محبت ہے، وہاں موت کا طعنہ دیتے ہو، یہاں بادشاہ کی لالچ کا الزام لگاتے ہو. جان لو لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بالثدی امه، علی موت سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جتنا کوئی شیرخوار بچہ اپنی ماں کے دودھ سے. اور اگر تم علی پر یہ الزام لگاتے ہو کہ علی بادشاہ کی لالچ ہے، علی کو حرص ہے، علی لالچی ہے اس کرسی کا، اقتدار کا، تو سن لو علی ابن ابی طالب کی توحید. فرماتے ہیں دیکھو، ما عبدت کا خوف من نارک ولا طعمن فی جنتک بل وجدت کا اہلا للعبادت فعبدت. دیکھو مجھے لالچ کا طعنہ دیتے ہو نا بادشاہ کی، یہ بادشاہ تمہاری میری ٹھوکر میں، علی کے یہ بادشاہ تمہاری میری ٹھوکر میں، بادشاہ کو چھوڑو یہ جنت اور جہنم میری ٹھوکر میں ہے. نہج البلاغہ میں فرمایا مولا نے، فرمایا نہج البلاغہ میں کہ دیکھو علی نے جب عبادت کی، پروردگار ما عبدت کا خوفا من نارک، پروردگار میں نے تیری جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کی، ولا طعمن فی جنتک نہ میری جنت کے لالچ میں عبادت کی ہے، پروردگار بل وجدت کا اہلا للعبادت، میں نے تجھے اہل جانا ہے تو عبادت کی ہے. بادشاہ کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دنیاوی بادشاہ کی کیا بات کرتے ہیں؟ حضور 10:02 ہو چکے ہیں، مجھے ایک چھوٹی سی جملہ بتائیں دیجیے، مسائل کی طرف آتا ہوں میں. میں بہت شرمندہ ہوں، یقین کیجیے گفتگو کسی طرح سمٹتی نہیں ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہوں میں کہ گفتگو سمٹ جائے اور
نہیں. بارہ بعد اب آپ نے فون کر کے کہا کہ آپ 5 منٹ میں پہلے ختم کر دیجئے, بہتر ہے کہ 10:10 میں ختم کریں. تو دیکھیے عزیزان گرامی, بڑی مہربانی, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تو دیکھیے نگاہ علی بن ابی طالب کیا ہے, فرمایا تم عقیل کے بچوں کی بات کی تھی, عقیل کے بچوں کو میں دیکھ رہا تھا, قدم دفعہ شعثم غبر, کہ عقیل کے بچوں کے چہروں سے رنگ اڑ چکے تھے, بالوں میں مٹی تھی. عقیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ تھوڑا سا گندم دے دو مجھے چاہیے, تو میں نے عقیل کو بھی نہیں دیا گندم بیت المال کا, یہ علی بن ابی طالب ہے. اور کہنے لگے کہ اس سے زیادہ پاج امن زیادہ کا تارکن ترکنا, اور یہ تو میرا بھائی تاکہ گندم مانگنے آیا تھا, بھوک سے مر رہے تھے, بل بلا رہے تھے اس کے بچے. عزیزان گرامی یہ ہے علی ابن ابی طالب. ہم جو علی ابن ابی طالب کے گن گاتے ہیں نا, پتہ نہیں کہ اگر اس وقت کوفے میں ہوتے تو ہم علی کے دوستوں کی فہرست میں ہوتے یا دشمنوں کی. بڑا سخت ہے علی کی شجاعت کے, سخاوت کے, عدالت کے قصے پڑھ کر گن گانا اور ہے اس عدالت کا سامنا کرنا اور ہے. تو دعا یہ کیجئے کہ امیر المومنین کی عدالت کو ہم سمجھ سکیں اور اس عدالت کو اپنی زندگیوں میں اتار سکیں, یہ دعا کیجئے. ورنہ قصے سن کر صاحب واہ واہ کر دینا, نعرہ حیدری لگا لینا, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہاں پر نعرے اور سلوات کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو یہ اس بات کی یاد دہانی ضروری تھی. معمولی شخصیت نہیں علی ابن ابی طالب, بڑے بڑے رنجیدہ ہو کر چلے گئے اور بڑے بڑے حقیر اور مفلس آدمی علی کے گرویدہ ہو گئے. وہ آج ہم نندالے کا تارک ان طرح کا نا, اور یہ تو میرا بھائی عقیل تھا بےچارہ, گندم مانگنے آیا تھا مٹھی بھر, کچھ ذرا سا وظیفے کی زیادتی چاہتا تھا, میں نے اسے نہیں دیا. لیکن میرے اس رویے کو جانتے ہو, اس سے زیادہ بڑھ کر تعجب مجھے اس سے ہے کہ آنے والا آیا وہ جا بے ملفوف, اور لے کر آیا کیا, ایک حلوہ لے کر آیا, فی وے آیا, ایک برتن میں لپیٹ کر ایک حلوے کو لے کر آیا کہ شنے تو ہا. جب میں نے اس حلوے کو دیکھا, نہج البلاغہ کے جملے ہیں, تو مجھے بڑی گھن آئی. کیا مطلب, مولا کھانے کی چیزوں کی توہین کر رہے ہیں؟ نہیں, حلوہ میرے اور آپ کے لیے وہ حلوہ ہے. علی حلوے کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ کس گھناؤنی نیت کے ساتھ بنایا گیا ہے. شنے توہا کانما اجنت بریق حیت او قیحا, بس یہ مولا کے جملے ہیں, سے سننا پڑے گا آپ کو, اب میں کیا کروں. گویا اس حلوے کو گوندا گیا تھا کسی اجدہے کی رال کے ساتھ یا کسی سانپ کی قے کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب رشوت, وہ بھی علی کے لیے. تو دیکھیے عزیزان گرامی کیا کہا خدا نے کہ جہنم اوہی تفل کافرین, جہنم نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے, اس وقت بھی کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو یتیموں کا مال نوچ نوچ کر کھائیں, خدا فرما رہا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ابھی آگ بھر رہے ہیں, قیامت میں نہیں, ابھی آگ بھر رہے ہیں. اگر تمہاری نگاہ علی جیسی ہو جائے گی تو تم وہ آگ اس وقت دیکھ سکتے ہو. یہ وہی نگاہیں ہیں علی کی کہ جو بصارت رسول کی, وہی علی کی بصیرت, جو سماعت علی کی, وہی رسول کی سماعت. یعنی علی دیکھ رہے ہیں کہ حلوے کی حقیقت کیا ہے. کان نما او جنت بے ریت حیت اور قیحا, اس حلوے کو گوندا گیا تھا کسی سانپ کی قے سے یا اس کی رال سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دیکھیے آپ گفتگو مولا کی. میں نے پوچھا کیا ہے, اصلتم ام ہدیتم ام صدقتم, یہ کیا ہے, صدقہ ہے تو حرام ہے ہم پر, ہم نہیں لے سکتے اہل بیت. کہا کہ مولا نہیں, یہ عطیہ ہدیہ ہے, بہرحال آپ گورنر ہیں, بادشاہ ہیں, خلیفہ ہیں, تو کوئی اور طریقہ تو نہیں ہو سکتا, اسی وسیلے سے تعلق بڑھایا جائے. یہ میرے الفاظ ہیں. تو مولا نے کہا عجیب جملہ, حبلت کل حبول, رونے والیاں تیرے غم میں بیٹھ کر روئیں, تجھے موت آئے. عن دین اللہ تاتینی لتخادعنی, تو ہدیہ کہہ کر آ رہا ہے مجھے دینے کے لیے کہ ہدیہ کا اسلام میں بڑا ثواب ہے, اسلام کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے, وہ بھی علی ابن ابی طالب کو. عن دین اللہ تاتینی لتخادعنی, علی کو دین خدا کے راستے سے دھوکہ دینا چاہتا ہے. اب مختبط انتا ام ذو جنت ام تہجر, کیا دیوانہ ہے تو, خفت الحواس ہے یا ہزیان بکرا رہا ہے. یہ کون ہے علی, رحمت للعالمین کی رحمت کا وارث ہے, لیکن جب رشوت کی پیشکش کی گئی تو کیا الفاظ استعمال کیے مولا نے, دیکھ لیجئے. تو علی ابن ابی طالب وہی خدا کا سا مزاج ہے علی کا بھی, رحمت کے مقام پر رحمت, غضب کے مقام پر غضب. ہزیان بکرا ہے کیا تو, یہ خفت الحواس ہے, یہ دیوانہ ہے. واللہ لا اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا انا اوصی اللہ دیکھو اگر مجھے ساتوں آسمان اور زمین دے دیے جائیں اور ان کے آسمانوں کے نیچے جو جو چیزیں ہیں دے دیے جائیں اور مجھ سے کہا جائے انا اطیع اللہ اور مجھ سے کہا جائے کہ تم خدا کی نافرمانی کرو, کس میں نافرمانی کرو؟ گندم کے دانے کا چھلکا جو چونٹی کے منہ میں ہے اسے چھین لو, تو میں یہ نہیں کروں گا. یا وہ ٹڈا کہ جس کے منہ میں ایک پتا ہے اور اس پتے کو وہ چبا چکی ہے, تمہاری دنیا علی کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے, یا بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے؟
یہ علی بن ابی طالب ہیں, یہ علی بن ابی طالب ہیں. کأنما عجنت بریق حیت او قیہا.
اب دیکھیے جو حرام کھائے علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں وہ سانپ کی رال سے گندا ہوا آٹا کھا رہا ہے, حلوہ کھا رہا ہے, سانپ کی قے کھا رہا ہے, وہ کھانا نہیں کھا رہا. یہ معیار ہے عقیل کے بچوں نے مانگا نہیں دیا, تو اسی ماحول میں پلا بڑا ہے یہ خاندان. اور عزیزان گرامی دیکھیے کربلا ارتقاء حیات کا نام ہے. آج تک کربلا لوگوں کو دین سکھا رہی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس ارتقاء حیات میں عجیب مرحلہ یہ ہے کہ آپ کسی عمر والوں کو پیچھے نہیں پائیں گے. یہاں بچے بھی ملیں گے, بچیاں بھی ملیں گی, بوڑھے بھی ملیں گے, جوان بھی ملیں گے. اگر بچوں کو آپ سمجھانا چاہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آن محمد کا تذکرہ کیجئے, بچیوں کو سمجھانا چاہیں تو سکینہ کا تذکرہ کیجئے. اگر آپ دشمنان اہل بیت کی وضاحت کرنا چاہیں کہ وہ کیسے تھے تو سکینہ سے کے کانوں سے نکلنے والے خون کا تذکرہ کیجئے. بس عزیزان گرامی آپ نے گریہ کیا, آپ کا اجر انشاءاللہ جناب سیدہ دیں. آپ میں سے ایک ایک شخص جو یہاں موجود ہے, دعا ہے کہ ان مجالس کا, اس ذکر کا, ان آنسوؤں کا ثواب آپ کے مرحومین و مرحومات کو پہنچے, آپ کے والدین کو پہنچے. ایک ایک کر کے جب عائشہ اقربا چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے, تو اب یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. ایک دفعہ نگاہ سید الشہداء نے یہ دیکھا ہوگا کہ دو بچے سامنے کھڑے ہیں. بھائی تم کس لیے آئے ہو؟ یہ بچے کس لیے آئے ہیں؟ بھائی ہمیں بھی جان فدا کرنی ہے. کون ہیں یہ بچے؟ حسین کو مامو جان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اپنی ماں سے اجازت لے لی ہے, شاید بچوں نے یہ کہا ہو کہ مامو جان مادر گرامی نے تیار کر کے بھیجا ہے. ان بچوں کی قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ بچے بڑے اہم ہیں. ان بچوں میں جعفر طیار کا خون بھی شامل ہے, ان بچوں میں علی مرتضیٰ کا خون بھی شامل ہے. یعنی ان بچوں کی موجودگی بتلا رہی ہے کہ جناب جعفر طیار اگر ہوتے کربلا میں تو کیا کرتے, حضرت عبداللہ جعفر طیار ہوتے تو وہ کیا کرتے. اچھا جانا چاہتے ہو کس انداز سے سوار کیا میں نہیں جانتا, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اتنا ننا سن تھا کہ گھوڑوں پر خود سے سوار نہیں ہو سکتے تھے. یقیناً عباس کو حکم دیا ہوگا کہ لگامے پکڑو, راستے پکڑو, اور اس کے بعد بٹھایا گیا بچوں کو. بچے گئے, میں یہ نہیں جانتا کہ جناب زینب کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی جب یہ بچے میدان کی جانب جا رہے ہوں گے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئی. جب آواز مدھم ہونا شروع ہوئی تو زینب سمجھ گئی کہ میرے بچے اب رنگ میں ہیں. ادھر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آئیں, تلواروں کی جھنکار آئی. اب جناب زینب سمجھ گئی کہ بچے جنگ میں مصروف ہیں. بچے کبھی میمنے پر حملہ کرتے ہیں, کبھی میسرے پر حملہ کرتے ہیں. کمسنی کا عالم ہے, کئی پہر کی بھوک اور پیاس ہے. یہ بچے جعفر طیار کے, یہ علی مرتضیٰ کے نواسے, یہ جعفر طیار کے پوتے آخر کب تک جنگ کرتے؟ ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی, مامو جان السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے مولا حسین ہماری خبر لیجئے. عزیزان گرامی میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب یہ آواز خیموں میں گئی ہوگی تو زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. بس ایک دفعہ جنازوں کو اٹھا کر لائے, ایک گنج شہیدہ میں رکھا. روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ زینب اپنے بچوں کے لاشے پر آئی ہو. اللہ اکبر, جسے خدا کی راہ میں دے دیا اب اس کے پاس نہ آؤں گی. بس آپ نے گریہ کیا, بس دو جملے اور سن لیجئے. عزیزان گرامی عاشور کا دن گزرا, شام غریبہ آئی, خیموں میں آگ لگی, صبح کو بیویوں کو اسیر بنایا گیا, قتلگاہ سے گزارا گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرا دیا، دیکھا سب نے کہ ایک کٹا ہوا لاشا ہے جس کا سر بدن میں نہیں ہے، بیوی زینب اس لاشے سے لپٹی ہے، بیان کر رہی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہر بیوی اپنے اپنے لاشوں سے لپٹی ہے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دو ننے ننے لاشے ہیں جن کے سر نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیا ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی کوئی رشتہ دار خاتون کیا نہیں آئی تھی؟ یہ لاشیں بے وارث ہیں۔ کہا کہ نہیں، ان کی ماں زینب کبریٰ ہے، وہ انہیں حسین کی راہ میں دے چکی، زینب حسین کا مت۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اجمعین انقلبن اللهم كل غديك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية واسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال لوالدي تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی اور شہداء کربلا کے خون کی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے سید الشہداء کے ماننے والوں کو پیدا کرتے رہنا۔ پروردگار جو مومن مومنات یہاں اور جہاں دیگر مقامات پر بھی عزاداری میں مشغول و مصروف ہیں، اگر ان کی کوئی حاجت ہے، تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، پروردگار حسین ابن علی کی آبرو کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات جہاں جہاں بھی، جو زیارات پہ نکلے ہوئے ہیں، جو مقامات مقدسہ پر ہیں، پروردگار جو عزاداری میں مشغول و مصروف ہیں، ان تمام مومن مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی کہ جو مملکت خداداد پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، جلد از جلد ان کی سازشوں کا رخ ان کی جانب موڑ دے۔ پروردگار مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے انصار و عوام میں شامل فرما۔ جن لوگوں نے مومن مومنات نے دعا کی درخواست کی، پروردگار بحق حسین ابن علی اس مومنہ اور مومن کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار بحق امیر المومنین، بحق حسین ابن علی، بحق شہداء کربلا ہم سب کو امام زمانہ کے انصار و عوام میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے لشکر میں شمولیت اور شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔